وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پاکستان کے 13ویں صدر چنے جا چکے ہیں. آگے چل کر ہم حقانی نیٹورک کے بانی جلال الدین حقانی کی موت کی خبر, اور آخر میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اور امریکہ کے اعلی فوجی اہلکار جنرل جوزف ڈنفرتھ کی بدھ کو اسلام آباد آمد پر بات کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں, اور فیس بک پہ ہمیں ابھی سے ہی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے, لیکن اگر آپ کمپیوٹر کے قریب ہیں یا اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں تو facebook.com/voa urdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. تو ہم آج کی بریکنگ نیوز سے ابتدا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عارف علوی جیت گئے ہیں اور پاکستان کے صدر بن گئے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا جب جیسے ہی وہ منتخب ہوئے, آئیے سنتے ہیں ایک اقتباس.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان 5 سال کے اندر غریب کا غریب کی قسمت بدلے, اس کے تن کے اوپر کپڑا ہو, اس کے چھت سر کے اوپر چھت ہو, اور اس کے پیٹ میں روزی ہو, کھانا ہو. میں بے روزگاروں کے لیے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پیغام تھا وہ اب انشاءاللہ حکومت کا پیغام بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج منتخب ہونے کے بعد میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نامزد کردہ صدر نہیں ہوں بلکہ ساری قوم کا صدر ہوں, ساری جماعتوں کا صدر ہوں. ہر پارٹی کا ایک سا ہی حق میرے اوپر ہے. میں جو شکریہ ادا کر رہا تھا وہ اس مومنٹم کا کر رہا تھا, ان محنتوں کا کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو وہ ایک ماضی کے اندر قوم کا, میرے ورکرز کا جو ہمارے لیے جانے دیتے ہیں اور ہمارے لیے مار کھاتے ہیں, اور ووٹرز کا, ان سب کا مشکور ہوں. اور مستقبل میں آج سے آگے میں سارے پاکستان کا صدر بننے کی کوشش کروں گا.
جی, تو ہم ابتدا کرتے ہیں اس وقت افتخار چودھری سے. یہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے. چودھری صاحب, یہ بتائیے آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں عارف علوی, ان کو 320 انتخابی ووٹ ملے اور اب وہ صدر بن گئے ہیں پاکستان کے. اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نظام مزید مستحکم ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وائس آف امریکہ کے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کو سلام قبول ہو, اور یہ تحریک انصاف کی ایک اور جیت ہوئی بلکہ عوام کی جیت ہے. وہ پورے پاکستان کے صدر بنے ہیں عارف علوی, اور یقیناً اس سوال میں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ایک ہی پارٹی کا صدر اور ایک ہی پارٹی کا وزیر اعظم ہونا جو ہے اب تحریک انصاف کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ گئی, کہ اس کے پاس کوئی ایسا, میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس میں خدا نخواستہ اگر کوئی ویکنس ہوئی تو وہ یہ نہیں کہہ پائے گی کہ بھئی ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے, صدر دوسری پارٹی کا تھا, یا جو وزیر اعظم کو وہاں سے تعاون نہیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملا. ویسے تو یہ ایک جو صدارتی عہدہ ہے اس وقت جو ترامیم کے بعد اس میں وہ 58B والی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو حکومت ختم کر سکیں یا اتنے بڑے اقدامات کر سکیں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بہت بڑی پاور مل گئی ہے, اور جناب صدر ایک مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ فارمل صدر ہیں, اتنی ان کے پاس طاقت پاور نہیں ہے, لیکن پھر بھی آئینی ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وزیر اعظم کی معاونت کریں گے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے نتائج نکلیں گے. دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں, اور عارف علوی بہت پرانے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, میرے ساتھیوں میں ہیں, میرے بھائیوں میں ہیں. مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ لوگ جو کبھی ٹانگے کی سواریاں کہلاتے تھے وہ صدر پاکستان بن رہے ہیں, وہ سپیکر بن رہے ہیں, وہ ڈپٹی سپیکر بن رہے ہیں, گورنر بن رہے ہیں, اور عہدے عمران خان نے اکثریت پرانوں کو دیے ہیں. جو ایک ویو چل نکلی تھی نا کہ الیکٹیبل لوگ آئیں گے اور وہ آ کے چھا جائیں گے, وہ ایسی چیز کوئی نظر نہیں آ رہی.
جی جی.
اور عوام بڑے خوش ہو رہے ہیں. عارف علوی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور پھر خدا سے بھرپور ایک گفتگو تھی, اور ایک پارٹی کا وہ وی این بتا رہے تھے.
جی ہاں, اور توقعات بھی بہت ہیں ان سے اور آپ کی پارٹی سے اور آپ کی سرکار سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر کریم, آپ لوگوں نے اعتزاز احسن کو اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا لیکن وہ صرف 81 ووٹس لے سکے. اب ہم نے جو اس وقت کیلکولیشن کیا ہے اس کے مطابق اگر آپ لوگ پی ایم ایل نون اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ متحد ہو جاتے تو اپوزیشن کی ووٹس شاید ایک ووٹ سے آپ لوگ عارف علوی کو ہرا سکتے تھے. یہ بتائیے کہ اتحاد نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟
اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح ہوا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ایسی بات رکھی گئی کہ یہ بات ہم نے اناؤنس کی, حالانکہ اناؤنس نہیں کی تھی, بڑی ڈبیٹ ہوئی کہ ہم نے اناؤنس نہیں کی تھی, مشاورت کرنی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون والوں نے ذہنی طور پر, اور یہ وقت آگے چل کر ثابت کرے گا, کہ انہوں نے انڈائریکٹلی جو ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی, کیونکہ ماڈل ٹاؤن کیس اور صاف پانی اور دیگر چیزیں ان کے گلے پر پڑی ہوئی ہیں. یہ ریلیف بھی لینا چاہتے ہیں جو ان کے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. تو انہوں نے انڈر ہینڈ ڈیلنگ کی اور یہ انفارچونیٹ ہوا. پر اب جو بھی صدر بن گیا, ہم نے جو ایک فیس ایسا لایا تھا جو انٹرنیشنلی ایک اچھا جورسٹ تھا, ایک اگلیٹیرین قسم کا شخص تھا, پروگریسو تھا, لبرل تھا, ایک مین آف رینیسنس تھا, تو اگر وہ آ جاتا تو پاکستان کا فیس انٹرنیشنل بھی ایک اچھا ہوتا. پر اب جو بھی آیا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری اور چار صوبوں کی یونٹی کے لیے کام کرے گا, اور بیسٹ آف لک ہم کہیں گے. الیکشنز میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, تو لیٹس لک فارورڈ.
جی ہاں بالکل, کیونکہ ہم لوگوں کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سوالات ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں, تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کالر کی طرف. ملک نائب خان کوہاٹ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم, یہ پیپل پارٹی والے محترم سے میرا یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کس کو پی ٹی آئی کا صدر مقرر کرنا تھا, اس لیے انہوں نے اتفاق نہیں کیا نون لیگ سے. تو دوسری بات, اگر یہ آپ اس پر راضی نہیں تھے شہباز شریف پر, تو وہ آپ کے اعتزاز احسن پر راضی نہیں تھے, تو کیا ہو جاتا اگر آپ اپنی پارٹی کا کوئی دوسرا مقرر کرتے, اس میں کیا عرض ہوتا؟ مہربانی, شکریہ.
جی, ہمیں کالز آ رہی ہیں اور ہم ان کو لیتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اچھا, اور مرید خان نے کال کیا ہے میاں والے سے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم جناب. دوست کر سے عرض کر رہا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے بھائی سے کہ آپ نے رضا ربانی صاحب کو کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ اس کو لاتے تو وہ رضا حسن صاحب سے بہتر نہیں تھے جناب؟ بہت مہربانی.
اچھا, تو کیونکہ سوال پوچھا گیا ہے ڈاکٹر کریم خواجہ سے, ڈاکٹر کریم اگر آپ جواب دینا چاہیں. ایک جو اہم نقطہ جو اٹھایا ملک نائب خان نے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کیا تھا, تو کس طرح کی توقع تھی کہ پی ایم ایل نون آپ کی حمایت کرتی؟
اگر فوٹیج نکالیں کہ جب شہباز شریف جو نیشنل اسمبلی کے سیشن میں آئے تو انہوں نے جس طرح بلاول بھٹو سے ہاتھ ملایا, تو ایک میرے خیال سے ایک جینٹلمین اور ایک گریسفل نمونہ نہیں تھا. اس سے یہ نظر آ رہا تھا وہ آگے چل کر, وہ عمران خان آگے آ کر اس سے ملتا ہے. پرانی فوٹیج ہے, آج سے 10-15 دن پرانی یا 20 دن پرانی. تو یہ چیزیں لگ رہی تھی کہ یہ ان کی انڈر ہینڈ ڈیلنگ چل رہی ہے. اب جہاں تک اعتزاز کا تعلق ہے, اعتزاز کی ایج ابھی 72-73 ہے, اور خدا اس کو زندگی بھی دے اور صحت بھی دے, اور ضرور پارٹی چاہتی ہے کہ جو لوگ ضیاءالحق کے دور سے لے کر مشکلات دیکھی ہو اور جس کا فیس بھی اچھا ہو لائر موومنٹ میں بھی, اور میاں صاحب کے مشکل وقت میں انہوں نے کیس بھی لڑا تھا اور ان کے کہنے پر, تو میرے خیال سے ان کو چاہیے تھا کہ, اور اس کے بنسبت اگر شہباز شریف نے بڑی روٹلیس اور ریش لینگویجز استعمال کی, تو اگر کمپیئر کریں تو پارٹی ضرور چاہتی ہے کہ اپنے جو سیزنڈ اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جو ان کو چانس دیتی ہے, تو پیپلز پارٹی نے اس کو چانس دیا اور یہ کنسنسس تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی, تو یہ انفارچونیٹ ہے جو چیزیں نہیں ہو سکی. جہاں تک رضا ربانی کا تعلق ہے, رضا ربانی کو پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ چانس دیا اور دوسری دفعہ پیپلز پارٹی نے چاہا کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں ان کی تھی جو کہ پارٹی کو قابل قبول نہیں تھی, پارٹی کی لیڈرشپ کو, اس لیے اس کی چوائس نہیں رہی بات پیپلز پارٹی کی. اس حوالے سے
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی نے. خاکوانی صاحب, آپ غیر جانبداری سے بتائیے کہ کیا نظر آتا ہے, کیا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو دھوکہ دیا یا پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو دھوکہ دیا؟ کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے. آپ کا کیا اندازہ ہے, اختلاف جو ہے حزب اختلاف کیوں کر منقسم رہی؟
دیکھیں, یہ بات تو بالکل صاف اور واضح ہے, جب اعتزاز احسن کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا تھا اس وقت ہی ہمیں تو بالکل صاف پتہ لگ گیا تھا کہ وہ زرداری صاحب مصلحتن یا کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی کو موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا صدر منتخب کرا لیں, کیونکہ اعتزاز احسن کا پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال سے پیناما کے پورے کیس میں بہت سخت نقاد رہے ہیں میاں نوازی صاحب پہ, اور میرا خیال ہے شاید پی ٹی آئی کے لوگ بھی اتنی کڑی تنقید نہیں کرتے ہوں گے جتنی اعتزاز احسن کرتے تھے, اور چونکہ وہ لائر ہیں قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ظاہر ایک تجربہ کار آدمی ہے, بات کرنا ان کو آتی ہے, تو ٹی وی کے ٹاک شوز پر وہ زیادہ ٹف ٹائم دیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کی نسبت ان کے لیے پی ایم ایل این کے لوگوں کو, اور ان کے لیگل پوائنٹس آپ دیکھیں ہر تقریباً ٹاک شو میں اہم ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے تھے, بہت سخت تنقید کرتے تھے, تو وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ان کو قبول کرنا تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا اس وقت جو حالات تھے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے پہلے ان کو مقدمہ لڑا, لیکن وہ تو 10 سال پرانی بات ہے نا, 2002 کی بات ہے, 15-16 سال پرانی بات ہے. تو یہ اب جو صورتحال تھی اس میں اگر زرداری صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ کے لیے ایک مشترکہ امیدوار ہو تو وہ بڑے جاندیدہ آدمی ہے, ان کو پتا ہے کہ کیسے امیدوار کو پیش کرنا ہے. جب انہوں نے رضا ربانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے نام پیش کیا تھا تو وہ اس وقت بھی سرپرائز دیا تھا لوگوں کو, اور اس وقت رضا ربانی کا نام اس طرح کا تھا, ان کی شخصیت ایسی ہے کہ اور لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے مخالفت کرنا ممکن نہیں رہا تھا, اور ان کو زیادہ اچھے طریقے سے اکثریت ملی. تو اب بھی اگر وہ چاہتے تو وہ یقیناً کوئی اور نام دے سکتے تھے. جب ریزرویشن آئیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا, بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پیغام گورنمنٹ پہنچایا گیا کہ ان کے علاوہ, یعنی پی ایم ایل این نے تو یہ چھوڑ دیا پیپلز پارٹی پر کہ آپ ہی کینڈیڈیٹ دیں لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو دے دیں, تب میرا خیال ہے اگر اپوزیشن چاہتی مشترکہ امیدوار لانا تو ظاہر پھر تو کوئی مشکل نہیں تھا نا, کیونکہ آپشن تو انہوں نے چھوڑ دی تھی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہی لیکن کینڈیڈیٹ دے لیکن اعتزاز احسن کے علاوہ. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب بالکل ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ اس موقع پہ, شاید وہ نہیں چاہ رہے تھے کنفرنٹ کیا جائے حکومت کو, یا وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے دن کے معاملات کو, اپنی چیزوں کو اپنے سکون سے اپنی گرفت میں لیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کو ذرا ریلیف دینا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ کے حوالے سے. بہرحال یہ دھوکہ تو سیدھا اگر اسے دھوکہ کہا جائے تو وہ صاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. پہلے بھی شہباز شریف صاحب کو بھی ووٹ دینے کی نہ دینے کی کوئی تک نہیں تھی, کوئی منطق نہیں تھی, اب مشترکہ امیدوار ہے اب ان کو دیں بغیر کسی وجہ کے, وہ سب بھی ان کا رویہ وہ تھا. تو پیپلز پارٹی ایک بالکل ایک پہلے بھی کرتی رہی ہے وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن, اور اس وقت فرینڈلی اپوزیشن کے موڈ میں نظر آ رہی ہے.
اچھا جی, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ ہیں, جبکہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی ہیں. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, اسلم نیازی نے میاں والی سے, حاجی شفیق نے ہنگو سے, کامیاب بنگش نے, طارق چختائی نے اور محمد شفیع نے, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا نیا صدر منتخب کر لیا ہے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اسی حوالے سے چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی نے اتنی زبردست کامیابی حاصل کی اور صدر اور وزیر اعظم ایک ہی پارٹی کا ہے اور آپ لوگوں کی اکثریت ہے اس وقت، یہ بتائیے کہ حزب مخالف کی طرف کیا رویہ ہوگا پی ٹی آئی کا؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جس کو ماضی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پہ کسی سے زیادتی کی جائے۔
ایسا نہیں ہو سکتا جی، ایسا تو نہ تو ہمارا پروگرام میں شامل ہے، لیکن اتنا ضرور میں یہ کہہ دوں گا کہ بعض حلقے جو اپنے صحافتی حلقے ہیں یا دانشور یا کچھ پارٹی کے لوگ جو ہیں، جب ہم کسی ایسے شخص کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، نیب کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو۔ ہوتا یوں ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں کہتا، کیونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم اپنے رویوں میں بھی تبدیلی کریں۔ فار ایگزامپل میں نے کوئی ڈاکہ مارا ہے، میں نے ملک کا مال لوٹا ہے اور میرے پاس بہت حرام کی دولت آ گئی ہے، میں پھر اپنی اس دولت کو بچانے کے لیے میں کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہوں، اور پھر اگر ملک کا قانون میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں شور کرنا شروع کر دوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو میرا خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے، ہمارے وزیر اعظم نے، چیئرمین عمران خان نے 100 دن کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نیب کو ہم مضبوط کریں گے اور ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے جو اشرافیہ ہیں، جو طاقت والے ہیں، جو لوگ جو ہیں جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جنہیں ہم اشرافیہ کہتے ہیں، کہ اگر وہ بھی اس میں انوالو ہوئے تو نیب ان کو گرفت میں لے گی۔ اب میں گزارش کروں گا کہ آپ کا جو نشریاتی ادارہ ہے یا دوسرے بڑے جو صحافی بھائی ہیں، خاقوانی صاحب کا تو میں بڑا عرصے سے مدعا ہوں، ان کو میں پڑھتا ہوں، ان کے کالم بلوچستان کے بارے میں، ان کے کالم میں نے 10 سال پہلے پڑھے، جو میرے ابھی حافظے میں بھی ہیں، اور کریم صاحب بھی سیزن پولیٹیشن ہیں۔ میں صرف ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را کہ آپ ساتھ دے دیے اس حکومت کا کہ اگر کوئی ایسا لٹیرا جو پی ٹی آئی کی صف میں ہے یا وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے یا وہ نون لیگ ہے یا کسی جگہ بھی ہے، اس کے اوپر اس قومی ادارے کو ہاتھ ڈالنے دیجیے۔ یہ روایت 70 سال میں نہیں ہوئی، اور یہی ہوتا رہا کہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پی ٹی آئی ایک ایسے نظام حکومت کی طرف جا رہی ہے جو ایک نفاست کا ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں امریکہ کی، مثال دیتے ہیں یورپ کی، اور ریاست مدینہ کی بالا تر ہو کے مثال دیتے ہیں کہ احتساب سب کا۔ تو میرے خیال میں ہمیں کوئی تھوڑی بہت مزاحمت تو ہوگی، لیکن عوام جو ہیں اس چیز کو سراہیں گے۔ جب عوام کے حالات بہتر ہوں گے، آپ یقین کیجئے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ابھی تو پہلے تو صاف پانی نہیں تھا، ہمارے پاس صاف ہوا بھی نہیں ہے کہ ہم اس ہوا کو ہم لے سکیں۔ اسی لیے بلین ٹری سونامی کے بعد اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑھنے دیجیے، ہمیں صاف پانی دینا ہے۔ جیسے عارف علوی صاحب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آج اپنے خطاب میں فرمایا، اپنی تقریر میں کہا کہ غریب کو چھت چاہیے، کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے، حفاظت چاہیے۔ ہم خطے کے اس حصے میں رہ رہے ہیں جو بالکل، وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں بنجال بنیادیں فصیل و در میں رہتے ہیں۔ ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, ہمیں دنیا کو امن دینا ہے.
بالکل صحیح ہے. اور چودھری صاحب, کیونکہ میں کچھ کالرز کو بھی وقت دینا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہمیں اگلے موڑ پہ جانا ہے اور ہمارے دیگر مہمان بھی اس وقت ہولڈ پہ ہیں. اسلم نیازی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میاں والی سے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسلام نیازی, ایڈوکیٹ سلطان خیل میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میری کریم خواجہ صاحب سے محترم سے گزارش ہے کہ اپنا دراصل یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا ہے وہ انہوں نے جتوایا ہے, کیوں وہ چاہتے ہیں زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ فریال تارپور کو وہ اپنا نیب کیسز سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا, اور پہلے اپنا متفق کینڈیڈیٹ شہباز شریف کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا. لہٰذا ان کی ایک سب پریشانی ان کی ہے. اگر یہ اکٹھے ہوتے اور کسی متفق کا کینڈیڈیٹ پہ یہ جو ہے نا وہ نون کے ساتھ وہ مفاہمت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. بہرحال نئے صدر صاحب عارف علوی صاحب کو بہت زیادہ مبارک. شکریہ.
اور چونیا سے کال کیا ہے طارق چختائی نے.
جی السلام علیکم محترمہ. پہلے تو میں یہ مہمان سب کو خوش آمدید کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جیتنا اللہ تعالیٰ کی مدد, ان کی عمران خان کی نیت چونکہ ٹھیک ہے اور ان کی اللہ پاک مدد فرما رہے ہیں. دیکھیں نا, جیسے کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں جا کر وہ معذرت کر لیں اعتزاز آسن صاحب, اور یہ نظریاتی طور پر بھی جیت تھی. اگر اعتزاز احسن صاحب وہاں پر نہیں گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہار کر بھی جیتے ہیں, بینگ اے برادر وہ میرے بھائی وکیل ہیں. تو سوال میرا یہ ہے, میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جس کا مزہ آپ کو بھی آئے گا سب سننے والوں کو. اللہ تعالیٰ ہر روز ایسے عمران خان صاحب سے کام کروا رہے ہیں جیسے اعلیٰ روایات قائم ہو رہی ہیں. بابر وان صاحب کا ابھی استعفیٰ تھوڑی دیر پہلے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ ملک ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی سے؟ آنے والے وقتوں میں یہ جماعتیں جنہوں نے فضل الرحمان صاحب کو کینڈیڈیٹ دیا.
جی جی, آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سے بات کی. چترال سے محمد شفیع. جی جناب, ذرا مختصر بات کیجیے. اچھا ان کی, جی 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 بات کیجیے. محمد شفا جی.
لطیف صاحب شکریہ کال لینے کا. یہ اچھا ہوا کہ اس کو صدر کا عہدہ بھی مل گیا. آج پورے تین صوبوں کے چیف منسٹر بھی مل گئے, اسپیکر مل گئے, ڈپٹی اسپیکر مل گئے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ کے ریاست کے طرز پر حکومت کروں گا. خدا کرے یہ ایسے طرز پر حکومت ہو, ایسا نہ ہو کہ پاک نبی سے پہلے جو مدینہ کا حالت تھا وہ اس جیسا نہ ہو.
ڈاکٹر کریم خواجہ, جانے سے پہلے آپ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس وقت ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ آپ لوگ پی ایم ایل نون سے ذرا سا علیحدہ رہے لیکن جمہوری جو نظام ہے وہ برقرار رہے گا, چیکس اینڈ بیلنسز جس کو کہتے ہیں جو جمہوری نظام میں ہونا ضروری ہیں وہ آپ لوگوں کے توسط سے جاری رہیں گی؟
گزر 10 دنوں کو اگر آپ دیکھیں جہاں سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور نیوز پیپرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر جو ہے ہمارا ایکٹیو رول ہے اور نون والے ہمیں فالو کر رہے ہیں. باقی یہ جو آج جو بھی ہوا ہے یہ ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگر ہم نے بٹرے کیا ہے لوگوں کو یا ہم نے عوام کے ساتھ نہیں چلے ہیں تو وی ول پے فار اٹ, اور اگر نون نے کیا تو نون ول پے فار اٹ. مگر جو بھی ہے ہمیں فارورڈ موو کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول پازیٹو رہا ہے اپوزیشن میں بھی, اور موقع پرست کون ہوگا کون نہیں ہوگا وقت بتائے گا, اور ہسٹری پر ہم چھوڑتے ہیں سب چیزیں.
بہت شکریہ, کیونکہ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور آپ تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری, ان کے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ, جبکہ ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
تھینک یو.
اوکے جی, اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور اس وقت ہم فیس بک پہ بھی ہیں اور کالز بھی آپ کے لے رہے ہیں۔ اس وقت ہم آتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ خبروں میں یہ بات آئی ہے کہ افغان جنگجو نیٹورک کے سربراہ جلال الدین حقانی انتقال کر گئے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں جوائن کر رہے ہیں، چمن بارڈر پہ ہوتے ہیں، افغانستان پاکستان کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں نور زمان اچکزئی، جبکہ یہاں سے مسعود عبدالی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہیوسٹن میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے بات کرنے سے پہلے آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں۔ پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد۔
سابق سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ اور بعد میں طالبان تحریک کی قیام اور افغانستان ہی میں اتحادی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت میں اہم کردار ادا کرنے والے مولوی جلال الدین حقانی کا تعلق شمالی وزیرستان سے ملحق افغانستان کے سرحدی صوبے خوست اور پختونوں کے قبیلے زدران سے تھا۔ افغانستان پر سوویت افواج کی چڑھائی سے قبل وہ رشتہ داروں اور دوستوں سمیت افغانستان سے شمالی وزیرستان منتقل ہوئے تھے۔ میرانشاہ کے ایک نواحی علاقے ڈانڈے درپاخیر میں رہائش اختیار کر کے انہوں نے افغان جنگ کا ایک مرکز قائم کیا تھا، جو 9/11 کے واقعے کے بعد حقانی نیٹورک کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل ہو گیا۔ طالبان کے کوئٹہ کے شورا کے بھی ممبر رہے ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جب افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا تو مولوی جلال الدین حقانی نے طالبان شورا کے فیصلے کے مطابق اتحادی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا، اور مسلح مزاحمت کے سلسلے میں اپنے تمام وفادار جنگجو پر مشتمل حقانی نیٹورک قائم کیا۔ پچھلے کئی برسوں سے افغانستان کے طول و عرض میں جاری تشدد اور دہشت گردانہ کاروائیوں کی ذمہ داری حقانی نیٹورک پر عائد کی جاتی ہے۔ افغان اور امریکی حکام کا موقف ہے کہ حقانی نیٹورک کے جنگجو کے ٹھکانے پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقوں میں قائم ہے، اور یہاں سے وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی حکام نے ان الزامات کی کئی بار تردید کی ہے۔ افغانستان میں طالبان جنگجو کی حمایت کرنے والے اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے مولوی جلال الدین حقانی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مولوی جلال الدین کے انتقال سے سرحد پار افغانستان میں اتحادی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
نقصان تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، ان کا مشن جاری ساری ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، افغانستان پر عملاً ان کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو کامیابی سے امکنار کرے گا۔
مولوی جلال الدین حقانی نے اپنی زندگی میں بڑے بیٹے سراج الدین حقانی کو حقانی نیٹورک کا سربراہ بنایا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جی، اور ہم افغانستان پاکستان کی سرحد پر رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی نور زمان اچکزئی کی طرف آتے ہیں۔ نور زمان اچکزئی، سننے والوں کو بتائیے کہ جلال الدین حقانی کا کہاں انتقال ہوا، کہاں ان کی تدفین ہوگی، اور یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ حقانیز کے جو بیٹے ہیں وہ تو ابھی تک پاکستان افغانستان کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
دیکھیں، آج پہلی مرتبہ سراج الدین حقانی کی موت کی تصدیق کی ہے تحریک طالبان افغانستان نے، جبکہ اس اعلامیہ میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کی کہاں تدفین ہو گئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تدفین جہاں یہ مدرسہ چلا رہے تھے، جہاں ان کی درسگاہیں تھی، ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر تقریباً کوئی کلومیٹر کے علاقے میں ہے یہ ان کی جو درسگاہ ہے، وہاں پر ہی ان کی تدفین ہو گئی، ان کے مدرسے میں ان کی تدفین ہو گئی ہے۔ چونکہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ کب ان کا انتقال ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ کچھ دن قبل ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ یہ گردوں کا مریض تھا، شوگر بھی تھا اور ضعیف العمر بھی تھا یہ۔ تو ان کی تدفین اپنے ہی علاقے میں جہاں پر ان کا مدرسہ ہے وہاں پر ان کی تدفین کر دی گئی ہے، اور اس وقت پاتیا خوانی بھی ان کے مدرسے میں چل رہی ہے, وہاں پر پاتیا لیا جا رہا ہے, بڑی تعداد میں مقامی لوگ بھی ان کے پاس آ رہے ہیں, ملک بھر سے بھی مختلف مذہبی جماعتوں کے جو کارکن ہیں, رہنما ہیں, علماء کرام ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں. جبکہ ایک بڑا اثر پڑے گا تحریک طالبان پر بھی اور القاعدہ پر بھی اس وقت جو اس کی نیٹ ورک ہے افغانستان میں یا دنیا میں جہاں بھی ہے, تو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے تحریک طالبان کو جب ان کا انتقال کی خبر آئی ہے, پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اس وقت طالبان بھی سخت تشویش میں ہے کہ اکانی جیسے رہنما جتے جو کہ ملا عمر کا بھی استاد تھا, ملا عمر کو بھی چلانے والا یہ تھا جبکہ تحریک طالبان کو بھی یہ چلاتا تھا. تو اس وقت ان کی انتقال کی تصدیق تو ہو گئی ہے اور ان کی تدفین کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ شاید کل یا پرسوں ان کی تدفین ہو چکی ہے, اور باقاعدہ اس کی جو فاتحہ خوانی تک چل رہی تھی, اطلاع کل بھی تھی کہ اس طرح کی فاتحہ خوانی جو ہے, کیونکہ وہاں پر جہاں ان کا مدرسہ ہے وہاں پر کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, وہاں پر انٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے, وہاں پر ٹیلی فون صرف ہے, موبائل کام ہی کر رہا ہے. تو آج باقاعدہ ایک اعلانیہ جاری کیا گیا طالبان کی جانب سے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے.
اس وقت ہم امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور عبدالی صاحب آپ بتائیے, جلال الدین حقانی پہلے ایک زمانہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہوتے تھے جب امریکہ میں نے افغانستان میں روس کو شکست دیا, بعد میں وہ طالبان اور القاعدہ کے ساتھ چلے گئے, ان کا نام کیوں کر اتنا جسے کہتے ہیں نا لوگوں کو چونکا دیتا ہے؟
شکریہ نفیسہ. دیکھیں آپ نے بالکل درست بات کی, جلال الدین حقانی صاحب جو تھے یہ یعنی ان کی وجہ شہرت جو ہے یہ صحیح معنوں میں جب داؤد نے تختہ الٹا, ظاہر شاہ حکومت کو بادشاہت ختم ہوئی افغانستان میں, اس وقت انہوں نے جو ہے ایک انہیں تحریک شروع کی. پھر اس کے کچھ دن بعد ہی جو ہے وہ 1979 میں روس نے حملہ کر دیا اور وہاں پر وہ بڑے کامیاب رہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ابتدا میں جب روس نے حملہ کیا تھا تو جو یہاں پر اس وقت جمی کارٹر صاحب کی حکومت تھی, اور جمی کارٹر صاحب کے جو مشیر قومی سلامتی تھے ان کا یہ خیال تھا شروع میں کہ صاحب یہ بس چند دنوں کی بات ہے اور یہ مولوی جو ہیں توڑے دار بندوقوں سے لڑ رہے ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے اور روس جو ہے وہ قبضہ کر لے گا, اس وجہ سے چند دنوں کی بات ہے. لیکن اسی دوران آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹیکساس کے ایک کانگریس مین تھے چارلی ولسن, جو ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے لیکن وہ بڑے یعنی قدامت پسند اور بہت ہی یعنی جو ٹپیکل ریپبلکن انداز ہے ان کا تھا, اور وہ رونلڈ ریگن کے بڑے اچھے دوست تھے. وہ جو ہے اس دوران افغانستان گئے, انہوں نے خوست کا علاقہ میں وہ گئے جہاں پر حقانی صاحب تھے. آپ کو پتا کہ دو علاقوں کے اوپر یعنی شمال میں پنشیر اور جنوب میں خوست, یہ وہ علاقہ جس پر روس قبضہ نہیں کر سکا تھا بھرپور طاقت کے باوجود. تو جب یہ ہمارے چارلز ولسن صاحب وہاں گئے, انہوں نے جا کے اس سے ملاقات کی اور ان کا نیٹورک دیکھا جلال حقانی کا, اور وہ اتنے متاثر ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مشہور لفظ ہے جو بار بار دہرایا گیا سی بی ایس کے اوپر کہ گڈنس پرسونیفائڈ یعنی مجسم نیکی ہیں. وہ مولانا صاحب کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے اتنا بہادر, اتنا دلیر اور اتنا زیادہ رکھ رکھاؤ والا آدمی جس کی اتنی زیادہ عزت ہو اور اس قدر انکسار ہو جس کے اندر, ایسا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو انہوں نے یہ لفظ بڑا مشہور ہو گیا ان کا کہ وہ سراسر نیکی, سراسر مجسم نیکی ہیں وہ صاحب. اس کے بعد چارلی ولسن کی تحریک کے اوپر رونلڈ ریگن صاحب نے ایک بھرپور حمایت کا اعلان کیا اس جہاد کے لیے, اور پھر جو مرکز بنا اس کا وہ جنوب میں جو خوست تھا جس پہ ان کا قبضہ تھا وہی مرکز بنا, اور وہیں پر جو ہے اسامہ بن لادن بھی وہیں پہنچائے گئے, وہ بھی وہیں رہتے تھے. اور آپ کو پتا اسامہ بن لادن بھی یعنی ڈارلنگ تھے امریکہ کے اس وقت زمانے میں, جہاد کی قیادت کر رہے تھے وہ. تو وہاں سے یہ مشہور ہوئے. اور اس کے بعد لیکن حقانی صاحب کا ایک اور بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ دہشت گرد ہوں, برے ہوں, ان کے نظریے سے اختلاف کرتے ہوں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن ایک بات ہے کہ جس نظریے پر ان کا ایمان تھا اس کے اوپر انہوں نے پورے خاندان کو لگایا. آپ کو معلوم ان کے سات بیٹے ہیں, انہوں نے ساتوں کے سات بیٹے اسی کام میں ان کے ساتھ تھے, چار تو اس میں مارے جا چکے, ایک جو ہے اس کو سزائے موت ہو چکی ہے, وہ قید میں ہیں افغان فوج کے. سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ اب اس وقت لیڈر ہیں اس کے حقانی نیٹورک کے, اور دوسرا بیٹا ان کا جو ہے غالباً فائنانس دیکھتا, مجھے اس کا نام یاد نہیں. تو انہوں نے پورے خاندان اس کام پہ لگایا. لیکن وہ جو سوال آپ کے پہلے ایک صاف فرما رہے تھے کہ اس سے بڑا دھچکا پہنچے گا, میرا خیال ہے کہ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میرا ذاتی خیال ہے کہ حقانی صاحب گزشتہ 10 سال سے بیمار تھے, بلکہ وہ فالج تھا ان کو, اور گزشتہ 4 سال سے تو اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتے تھے, یعنی وہ بالکل یعنی وہ ایک زندہ لاش تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے یعنی اخلاقی طور پر اثر شاید پڑے, لوگ محسوس کر رہے ہوں, جو لوگوں نے کہا کہ طالبان خود کو یتیم محسوس کر رہے ہیں, لیکن عملاً جو بیٹل فیلڈ میں یا میدان جنگ میں ان کی موت سے کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. اس میں دلچسپ بات میں بتاؤں کہ یہ ہوا کہ یعنی یہ اس قدر یہ محبوب اور مقبول تھے امریکہ میں کہ یہ امریکہ بھی آئے, اور اس کے بعد لیکن جو ان سے لڑائی کا یعنی ان سے جو کشیدگی شروع ہوئی امریکہ کی, جب امریکہ نے 9/11 کے بعد حملے کا منصوبہ بنایا, تو آپ نے یادو نے دو رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا, ایک گلبدین حکمت یار اور ایک ہمارے مولانا جلال الحقانی. گلبدین حکمت یار تو ایک نیوٹرل ہو گئے اور وہ افغانستان چھوڑ کے چلے گئے, لیکن جلال الحقانی نے کہا کہ وہ طالبان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے اس وقت, اور وہیں سے اصل میں ان کا یعنی جھگڑا شروع ہوا اور اس کے بعد وہ دہشت گرد قرار پائے, اور 2015 کے بعد جو ہے وہ 2008 کے بعد ان کی ایک بہت زیادہ بڑھ گئی. تو یہ ان کی تبدیلی ہے یعنی مجسم نیکی سے مجسم شر تک.
بالکل بالکل. اور نور زمان اچکزئی, ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کر رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ امریکی بھی چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں. ایسے میں بتائیے, آپ حقانی کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جو افغانستان میں نئی سرکار بنے گی, ان کا اثر و رسوخ کتنا ہوگا حقانی کا؟
دیکھیں, حقانی نیٹورک کا اثر و رسوخ اس وقت بھی طالبان پر ہے, کیونکہ طالبان میں جب سے ملا عمر کا انتقال ہوا اختلافات سامنے آ گئے تھے, لیکن جب منصور کا انتقال ہوا پھر دوبارہ اختلافات سامنے آ گئے تھے, لیکن حقانی نیٹورک ایک ایسا سمبل تھا, خاص کر سراج حقانی جو طالبان کے درمیان صلح کراتے تھے. ان کے درمیان جب بھی کوئی اختلافات آتے تھے تو سراج الدین حقانی کا جب بھی اور پیغام آتا تھا تو طالبان اس سے متفق ہو جاتے تھے. اگرچہ طالبان کا ان تک کوئی اپروچ نہیں تھا, طالبان کے لیڈر ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے, لیکن ان کا جو میسیجز آتے تھے, جن کے خطوط آتے تھے کہ جب بھی طالبان کے درمیان شورا کے اندر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو ان کے جو خطوط یا پیغامات اس پہ اکتفا کر لیتے تھے, وہ اختلافات تمام دور ہو جاتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کا طالبان پہ اثر رسوخ ہے, کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے ان کو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے حقانی نیٹورک کا سربراہ بنا دیا تھا, اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی طالبان شورا میں ایک اہم رول پلے کر رہے, ایک اہم عہدے پر اس وقت بھی ہے. جبکہ افغانستان کے اندر خاص کر شمال اور جنوب میں, شمال میں جو خوست پکتیا پکتیکا اور کنڑ کے جو علاقے ہیں یہاں پر, اور جو جنوب میں قندھار ہلمند زابل اور اورزگان میں, ان کے جنگجو بہت زیادہ ہے, اور انہی علاقوں میں اس وقت افغان گورنمنٹ کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر ان کے جنگجو جو ہے وہ افغان گورنمنٹ یا امریکن جو غیر ملکی افواج ہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, چونکہ وہ جب بھی بیمار تھے تو وہ خود تو سربراہی نہیں کر رہے تھے, خود تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کا بیٹا جو تھا وہ تمام معاملات چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی خاص اثر تو نہیں پڑے گا, لیکن طالبان کے درمیان جب بھی کوئی اختلاف آئے گا تو مسائل بنیں گے, مسائل پہ کریٹ ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے طالبان خود کو یتیم سمجھتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر تھا جو ملا عمر کے بعد ایک اہم امپورٹنٹ رول تھا ان کا طالبان تنظیم میں, وہ اب ایک خلا لازمی بات ہے پیدا ہو چکی ہے.
آپ نے ایک جو کالر تھے اور ایک جو فیس بک پہ لکھنے والے تھے خان اشفاق, ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے. انہوں نے یہی پوچھا کہ وہاں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے کوئی نئے سربراہ آ جائیں گے, لیکن ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ بہر کیف, بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے پاکستان افغانستان کی سرحد پر رپورٹنگ کرتے ہیں سینئر صحافی نور زمان اچکزئی جو چمن میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. مسعود عبدالی, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ بات کریں. ہم آپ کے کالز بھی لیتے رہیں گے اور ہم آپ کو فیس بک پہ بھی آپ کے کامنٹس لیتے رہیں گے. اگر آپ لوگوں کو کال کرنا ہے تو کال کیجئے. ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہوگا کہ مائک پومپیو جو امریکی سیکرٹری خارجہ ہیں وہ پاکستان کل تشریف لا رہے ہیں, ان کے ساتھ جنرل جوزف ڈنفرت بھی آ رہے ہیں اور کچھ بہت اہم معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری موضوع بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم کل کافی تفصیل میں بات کریں گے. مائک پومپیو جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں خطے میں, وہ کل پاکستان جائیں گے, اسلام آباد میں ان کی سرکار سے ملاقات ہوگی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی متین حیدر نے. اور متین حیدر, یہ بتائیے کہ امریکہ نے ایک طرح کا سگنل بھیج دیا, یعنی کہ پومپیو کے آنے سے قبل پینٹاگون نے اناؤنس کیا کہ وہ کوئی $300 ملین کی جو رقم ہے وہ نہیں دیں گے پاکستان کو. آپ کے خیال میں اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ نے اہلکاروں کا کیا رد عمل دیکھا؟
جی شکریہ. بالکل, امریکہ کی طرف سے جو پولوشن سپورٹ فنڈ کے تحت جو پاکستان کی ری انویسٹمنٹ تھی وہ ملٹری کو وہ معطل کر دی گئی ہے. ریئیکشن جو ہے وہ ابھی باضابطہ طور پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے آ گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے اور کل امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ, لیکن ملٹری کی جانب سے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا. لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل بڑی تفصیلی ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, اور یہ ملاقات دو روز بعد ان کی یہ دوسری ملاقات تھی. اس سے پہلے تین روز قبل وزیر اعظم 8 گھنٹے جی ایچ کیو میں انہوں نے بریفنگ کی, لیکن چونکہ یہ ویکینڈ پہ اناؤنسمنٹ تھی امریکہ کی جانب سے, تو اس لیے فوری طور پہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا اور یہ طے پایا کہ کل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور ان کے ساتھ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آ رہے ہیں پاکستان کے دورے پہ, ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. اور دفتر خارجہ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تعطل نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں تعلقات اس وقت سب سے کم ترین سطح پر ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. تو آج جب دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی تو ایک مفصل ایجنڈا تیار کیا گیا ہے. کل مائک پومپیو کے ساتھ سول ملٹری لیڈرشپ جب ان کے ساتھ بیٹھے گی تو افغانستان, خطے کی سیکورٹی, اور خاص طور پر جو بار بار پاکستان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر کارروائی نہیں کر رہا اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستانی علاقوں پر ہیں, تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے اوپر کل تفصیل سے بات ہوگی. لیکن ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے کوئی میڈیا کے ساتھ بات چیت کا کوئی پروگرام نہیں رکھا گیا, صرف بات چیت کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوگا. لیکن اس دورے کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے, اور وہ اسی تناظر میں کہ ایک طرف تو امریکہ کی جانب سے پولوشن سپورٹ فنڈ کی جو امداد ہے وہ معطل کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. پاکستان آرمی میں لاسٹ ویک بڑے ہائیسٹ لیول پر تبدیلیاں ہوئی, بڑے اہم کور کمانڈرز کو تبدیل کیا گیا, اور پاکستان بھی بہت جو کنسرن ہے افغانستان میں بگڑتی ہوئی سیاسی سیکورٹی صورتحال سے, چونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے, اس لیے جو ہے وہ مائک پومپیو کے ساتھ ریجنل سیکورٹی افغانستان اور پھر دو طرفہ تعلقات اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ان پر بات ہوگی. اور یہ بہت اہم دورہ ہے. اس سے پانچ روز قبل ایرانی وزیر خارجہ بھی آئے, اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں پاکستانی قیادت نے ایرانی جوہری پروگرام پر ایران کے موقف کی کھل کر حمایت کی. یہ وہ موقف ہے جس سے امریکہ یقینی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ناراض ہوگا اور یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ اٹھائے گا. اور ابھی دیکھیے نئی حکومت آئی ہے, مسلسل وزرائے خارجہ آ رہے ہیں. مائک پومپیو وزٹ مکمل کریں گے تو چین کے وزیر خارجہ آ جائیں گے. چونکہ سی پیک ہے, معاملات ہیں, تو اس وقت پاکستان میں نئی حکومت جو ہے وہ عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. حکومتیں چاہ رہی ہیں غیر ملک کی حکومتیں ان کے ساتھ بات چیت کریں, لیکن اس وقت سب سے اہم جو تعلقات ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہیں, جو اپنی تاریخ کے انتہائی نچلی سطح پر پہنچ چکے ہیں, اور دونوں ملکوں کی خواہش ہے کہ ان تعلقات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے اور برابری کی سطح پر بات چیت کی جائے. تو یہ دورہ جو ہے خود امریکہ کی خواہش پر ہو رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ پومپیو صاحب جو آ رہے ہیں, لیکن ایجنڈا بہت وسیع ہے جس طرح کہ میں نے بتایا, اس میں ایجنڈے میں نظر ثانی ہوئی ہے, اور کولیشن سپورٹ فنڈ والا نقطہ جو ہے وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا جو ہے بات چیت ہوگی.
عبدالی صاحب آپ بتائیے، پینٹاگون نے جس طرح سے $300 ملین جو دینے تھے پاکستان کو وہ جب منسوخ کر دیے تو پاکستان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا حق تھا ان پر، کیونکہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈز تھے۔ دونوں طرف سے جس طرح سے تیز و تند بیانات آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صرف بیانات کی حد تک ہیں یا جب ملاقات ہوگی تو واقعی کشیدگی دیکھنے میں آئے گی؟
دیکھیں نفیسہ، میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بند گلی میں ہیں اس وقت، اور مجھے ان سے کم از کم مستقبل قریب میں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور جتنی ملاقاتیں اب تک ہوئی ہیں، چاہے اس سے پہلے آصف خواجہ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اب ہوگی پومپیو سے، یا اس کے فون پہ بات ہوئی پومپیو صاحب کی عمران خان سے، مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں فریق صرف اپنی کہتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، یا کم از کم تاثر یہی ملتا ہے کہ انہوں نے سنی نہیں ایک دوسرے کی بات۔ کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ مطالبات دونوں کے ایک ہی طرح کے، امریکہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مخلص نہیں ہے، اور وہ ان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے جو افغانستان میں جا کر کاروائی کرتے ہیں۔ جواب میں پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے 70,000 جوان مروائے ہیں اپنے، ہمارے لاکھوں اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم نے یعنی پورے یعنی گزشتہ 20 سال پورے ضائع کر دیے اپنی حکومت یعنی اپنے وقت کے اس افریت پہ قابو پانے کے لیے۔ اور پھر ان کا شکایت یہ ہے کہ جس طرح افغانستان کی یعنی امریکہ کی شکایت ہے کہ پاکستان دہشت گرد افغانستان جاتے ہیں، ویسے ہی پاکستان کو شکایت ہے کہ تحریک طالبان کے دہشت گردوں کو افغانستان اور امریکہ تربیت کر رہا ہے، وہ پاکستان میں آ کے کاروائی کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو اس سلسلے میں دستاویزی ثبوت بھی دے چکے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب اب کل کی بات سے کیا فرق پڑے گا، اس لیے کہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ جی ہم تو کاروائی کر رہے ہیں اور بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا یہ کہ ہم بیچ دیکھ کر کاروائی نہیں کرتے، ہم بورڈ دیکھ کر کاروائی نہیں کرتے، بلکہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت، پارٹی، گروہ یا فرقے کا ہو، لیکن امریکہ جو ہے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں تک امداد کی یعنی یہ رقم کی منسوخی کے تعلق، آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 90 کروڑ ڈالر جو ہے مختص کیے گئے تھے پاکستان کے لیے، جس میں سے 50 کروڑ ڈالر جو ہے وہ اس سال کے شروع میں کانگریس نے روک لیے، اور باقی یہ 30 کروڑ جو ہے وہ ابھی روک لیے گئے۔ تو صحیح معنی میں وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے کوئی پیسے باقی نہیں ہے۔ اس سے پاکستان کا موقف ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اخلاقی وزن ہے، کہ کولیشن سپورٹ فنڈ امداد نہیں ہے بلکہ وہ اخراجات ہیں جو ہم نے پاکستان نے کیے ہیں امریکی فوج کے لیے، اور یہ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جواب تو اگر پاکستان جس طرح کے عمران خان کا انداز لگ رہا ہے کہ وہ مضبوط خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر آپ نے کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں دیے تو ہم آئی ایم کو سروسز فراہم کرنا بند کر دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو پورٹ ہے، پورٹ قاسم، اس کی پوری برج جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ لائن یوز کر رہی ہے اپنے سامان لانے کے لیے، ان کا سامان آتا ہے، ڈیزل آتا ہے، اور باقی سامان جو ہے وہ پاکستان فراہم کرتا ہے۔ تو پاکستان یہ کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قوت ہو کہ وہ اس سپلائی کو بند کر دے اور یہ کہے کہ آپ کیش ایڈ ایڈوانس، اس کے پہلے پیسے ہمیں دیں تو ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اس لیے کہ جو رقم روکی گئی ہے یہ سی ایس ایف ہے، کولیشن سپورٹ فنڈ ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کا اخلاقی کیس تو بڑا مضبوط ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان ایسا کرے گا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ بھی سخت دباؤ میں ہے اس وقت۔ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً سارے افغانستان کے اوپر کوئی صوبہ، کوئی ضلع محفوظ نہیں ہے طالبان کے حملوں سے، اور طالبان کو تقریباً اپر ہینڈ ہے، اور انہوں نے کم از کم جو افغان فوج ہے وہ تحلیل ہو کے رہ گئی ہے۔ اب یہ
بڑا مشکل
فوج کو اتارے طالبان کے مقابلے میں، یا وہاں سے خلا کا راستہ ڈھونڈے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب
جی ہاں بالکل
ایک سے بات میں عرض کروں گا، بدمزگی جو ہے شروع سے پیدا ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو فون پہ گفتگو ہوئی،
جی ہاں بالکل، وہ بالکل اس کا تناظر میں ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ متین حیدر، یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی یہ معاشی حالت بہت خراب ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہے آئی ایم ایف پر، تو اگر پاکستانی فوج نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا، یعنی امریکی جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں دیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مشکلات، معاشی مشکلات کس حد تک بڑھ سکتی ہیں پاکستان کے لیے؟
جی دیکھیے، بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے مطالبے کے اگر پاکستانی فوج نے مؤثر کاروائی نہ کی۔ دیکھیے، پاکستان پہلے ہی مؤثر کاروائی کر چکا ہے، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے صاف ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی فوج ملک کے اندر سیکورٹی آپریشن کر رہی ہے، جبکہ مغربی سرحدوں پر 180,000 ٹروپ تیرے ہی ہیں۔ تو اب ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستانی فوج مزید پوچھی. ابھی جو سینیٹر آن جہانی ہوئے ہیں, سینیٹر جان مکین, ابھی چند دن پہلے وہ وفات پا گئے, وہ جب حیات تھے تو انہوں نے خود شمالی اور جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا تھا ملٹری کے ساتھ. ان کی ویڈیو کے اوپر سٹیٹمنٹ موجود ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا وزیرستان اور اس کی تعریف کی. وہ ملٹری ان کو اسکاٹ کر کے لے گئی تھی, ان کا بیان بہت پاپولر ہوا تھا. تو وقتاً فوقتاً جو بھی اعلیٰ ترین امریکی حکام پاکستان آتے رہے ہیں, پاکستان ملٹری نے ان کو وزیرستان اور ٹرائبل ایریاز کے دورے کرائے, وہاں پر ان کو گراؤنڈ پہ سچویشن دکھائی, بریفنگس دی. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان پر ابھی جو ہے وہ مزید پاکستان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتا ہے, ایک ایسے وقت میں جس میں پاکستان شدید ترین اکنامک چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے, اور پاکستان توقع کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت اس کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دے گا, لیکن امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو روکنے کے لیے بلکہ بات کرے گا, یہ سٹیٹمنٹ پہلے ہی آ چکا ہے. تو اب پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے.
بالکل.
ایک طرف امریکہ کا دباؤ پڑ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی جائے, اور دوسری طرف معاشی مشکلات ہیں. آئی ایم ایف سے آپ نے صحیح کہا, امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. چین کی طرف سے اور مزید پیسے آ نہیں سکتے, اسلامی دنیا کی طرف سے فی الحال ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, ای یو کی طرف سے کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اس وقت پاکستان معاشی اور سیکورٹی اعتبار سے اپنی تاریخ کے شدید ترین چیلنجز میں گرا ہوا ہے, اور وزیراعظم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس بحران سے نکل پائیں, لیکن بحران سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا.
جی ہاں, اسی لیے یہ دورہ اتنا دلچسپ ہے. لیکن ہم کچھ کالز لیتے ہیں اور بہت مختصر کالرز کو سنتے ہیں. لورلائی سے لال محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے. لال محمد, لورلائی سے لال محمد. اچھا, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. دھاراوالا سے شوکت علی انجم.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ مائک پونٹیو کے آنے سے کوئی کیا کوئی حالات بدلنے کے, کیونکہ شاہ محمود کراچی ہمارے جو ہیں وہ بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ حالات تب بدلیں گے جب دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ برف پگھلے گی, تب بات بنے گی. تو میں کہتا ہوں امریکہ کچھ تھوڑی سی چینجنگ کرنی چاہیے. ہم نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, کیا امریکہ بھی ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
تھینک یو, تھینک یو. اور محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم. جی, یہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہی پیسے جو ہمارے دوران جنگ پہ لگے ہیں دہشت گردی کے خلاف, امریکہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اگر ان دونوں پہ اس بات کے فیصلہ نہیں ہوتا, کیا واقعی ہم سپلائی بند کرنے کے مجاز رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ ہم مطلب کہ اس چیز کو, اس راستے کو بند کر سکے؟ بہت شکریہ.
اچھا, اور لاہور سے عدنان نے کال کی ہے. جی جناب, بات کیجیے بہت مختصر.
جی, میں معزز تبصرہ نگار جی پہلے تبصرہ فرما رہے تھے, کیونکہ وائس آف امریکہ سے تو مجھے شاید اس کا پراپر جواب نہ ملے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ
نہیں, آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے.
ان نیچرل جو ایک تسلط قائم کرنا چاہ رہا ہے افغانستان میں, جس میں اس کو انڈیا کو بھی یوز کر رہا ہے, یا اپنے جو اس کے لانچر ہیں وہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ طالبان جو وہ بھی افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کو اقتدار کا موقع کیوں نہیں دیتا, ان کو حکومت کرنا کیوں نہیں دینا چاہتا؟
آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس سے پورا ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا, لیکن مختصر اگر جواب سننا ہے تو وہ یہ کہ امریکہ اور طالبان کی آپس میں بات چیت اس وقت ہو رہی ہے, اور بلکہ اور بھی ملکوں کے ساتھ طالبان کی بات چیت اس وقت جاری ہے. ہمیں افسوس ہے کیونکہ ہمارا وقت بالکل ختم ہوا, اور ہم اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے سینئر صحافی متین حیدر, جبکہ یہاں سے تھے سینئر سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی. اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والورچ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کے صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی انتخاب جیت چکے ہیں۔ ان کی کامیابی پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی سیاست پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے؟ خصوصی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی کی کامیابی پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے پولیٹیکل سائنس کی چیئر پرسن اور ڈائریکٹر سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ڈاکٹر امبرین جاوید نے کہا،
یہ ان کے لیے ایک کمفرٹ زون ہو جائے گا اور ان کے لیے حکومت چلانا جو ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اچھا ہے کہ اپنی پالیسیز بنانے میں ان لوگوں کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بوسٹ ہے۔
کیا موجودہ بٹی ہوئی حزب اختلاف کسی آنے والے وقت میں اکٹھی ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے؟ اس بارے میں امبرین جاوید کا کہنا تھا،
پنجاب میں آپ کہہ لیجئے کہ نون لیگ ہے، ان کی بڑی یہاں پہ میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ یہاں پہ بڑا سخت چیک رکھے گی اور میں تو کہوں گی تنگ بھی کرے گی، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا بہت سخت کمپٹیشن اور اپوزیشن ہے، تو یہاں پہ تو پنجاب میں دے ول گیو اے ویری ٹف ٹائم ٹو پی ٹی آئی۔
سیاسی تجزیہ کار اور ڈیلی ٹائمز کے سابق ایڈیٹر اور ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینٹر لاہور کے راشد رحمان کا رد عمل یہ تھا،
الیکشن کے بعد اور پہلے بھی اور بعد نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن تو بچ گئی ہے، آیا آئندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر پی ٹی آئی حکومت کی مخالفت، صحیح مخالفت جو ہونی چاہیے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کی طرف سے، کر سکے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے ایک سوالیہ نشان تو ضرور اس پر کھڑا ہو گیا ہے، ابھی تک آثار اچھے نہیں ہیں۔
اور اس بارے میں کراچی یونیورسٹی آئی بی اے کی پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ہما بقائی کا کہنا تھا،
میرا بھی خیال کی بن سکے گی نا جی، کہیں پہ بھی کوئی اپوزیشن نہیں آ سکی ہے، اور جو پنجاب سب سے سمجھے قلعہ تھا ان کی طاقت کا، اور پنجاب پہ بھی لیڈر آف اپوزیشن پہ جماعت کے اندر مسائل موجود ہیں، حمزہ شہباز صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن آنا تمام پی ایم ایل این کو پسند نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہونا کی وجہ سے پی ایم ایل کے اندر شدید تحفظات تھے، تو یہ لوگ نہ تو کنسنسس کینڈیڈیٹ لا پائے ہیں کسی بھی چیز کے لیے اور نہ ہی کوئی کنسنسس اسٹریٹجی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ شور بہت ہوگا لیکن کوئی فوکسڈ اپوزیشن جیسے کہ عمران خان صاحب ماؤنٹ کر پائے تھے پی ایم ایل این کے لیے، اس طرح سے کوئی فوکسڈ اپوزیشن میں مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں دیکھ رہی۔
کیا حزب اختلاف موجودہ تفریق کے بعد سینٹ میں چیئرمین کی تبدیلی پر اکٹھی ہو سکے گی؟ اس بارے میں امبرین جاوید کا کہنا تھا،
ریاست میں کچھ نہیں کہا جاتا، کوئی حلف آخر تو ہوتا نہیں ہے، آئی تھنک یہ ایشو ٹو ایشو پہ لگتا ہے کہ اپوزیشن چلے گی، لیکن جس طرح سے اب ان کے اختلافات اب کھل کر سامنے اپوزیشن کے آ رہے ہیں، اب مشکل ہی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی کولیبوریشن یا یکجہتی آگے کوئی عنقریب اس میں نظر آئے گی۔
راشد رحمان نے کہا کہ اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت صدارتی انتخابات کے بعد بہت مستحکم ہو گئی ہے لیکن ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور موجود ہے،
نیئر میجورٹی اور انہوں نے کوالیشن کے پارٹنرز ملا کے اپنے ساتھ گورنمنٹ بنا لی ہے، چیلنج کوئی فی الحال نظر نہیں آ رہا ان کو، صرف اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ ہے کہ انہوں نے امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز اتنی بلند کر دی ہیں لوگوں کے ذہن میں اور دلوں میں کہ ان کو پورا کرنا پاکستان کے حالات میں شاید اتنا آسان نہ ہو، یہ سب سے بڑا چیلنج۔ اگر بہت زیادہ پرفارمنس جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے نیچے ہوئی تو پھر یہ پروٹیسٹ اور یہ اپوزیشن جو اس وقت بٹی ہوئی ہے کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اکٹھے ہو جائیں اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔
کیا عارف علوی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بطور صدر کسی بھی قسم کی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. اس بارے میں راشد رحمان کا کہنا تھا.
اول تو عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے لائلسٹ ہیں, عمران خان کے لائلسٹ ہیں, ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میرا خیال ہے جو حدود ہیں پریزیڈنسی کی, اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کریں گے.
یہ تھی پاکستانی صدارتی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی کی کامیابی پر ایک خصوصی تجزیاتی رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.